نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں سیریز میں، اور آپ کے علم ہے کہ پچھلی مرتبہ سورۃ المنافقون کے مطالعے کے ساتھ اس سیریز کے چوتھے حصے کا مطالعہ مکمل ہوا تھا. کل چھ حصوں پر یہ سیریز مشتمل ہے، اور آج سے انشاءاللہ تعالی پانچویں حصے کا ہم مطالعہ شروع کریں گے. سورۃ العصر سے بات شروع ہوئی تھی، اور اسی کی تشریح میں یہ تمام دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اور سورۃ العصر میں جو چار شرائط ہمارے سامنے آئی تھی نجات کے لیے، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب صبر، باقی جو حصے تھے یعنی پہلے حصے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں حصہ، یہ چار حصے، حصہ نمبر دو سے حصہ نمبر پانچ تک، یہ چاروں شرائط کے بیان پر مشتمل ہیں. دوسرے حصے میں ایمانیات پر گفتگو ہوئی، تیسرے حصے میں عمل صالح پر تفصیلا گفتگو ہوئی، چوتھے حصے میں تواصب الحق پر گفتگو ہوئی، اور آج ان شاء اللہ تعالی ہم پانچویں حصے کا آغاز کریں گے جس کا موضوع یا عنوان تواصب صبر ہے. اور آج ان شاء اللہ تعالی صبر کی حقیقت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ بھی ایک درس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آئیے ناظرین کرام کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور تمہید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج ہم حصہ پنجم یعنی پانچویں حصے کا پہلا درس اس وقت شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے حقیقت صبر. پانچواں حصہ تواصب صبر اس کا عنوان رہے گا، اور اس حوالے سے کئی دروس ہمارے سامنے آئیں گے ان شاء اللہ تعالی. آج حقیقت صبر پر بھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد، بریک کے بعد، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا بھی ہم مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر مستقل چند مقامات قرآن حکیم کے ہمارے سامنے آتے رہیں گے. ابتلا اور آزمائش کے دور کے لیے ہدایات سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر پانچ تا سات کی چند آیات کی روشنی میں، پھر سورہ کہف کی آیات 27 اور 29 کی روشنی میں، پھر سورۃ البقرہ آیات 153 تا 157 کی روشنی میں. اس کے بعد ہم چلیں گے، غزوات کا سلسلہ شروع ہوگا. غزوہ بدر کا بیان سورہ انفال کی چند آیات کی روشنی میں آئے گا، پھر غزوہ احد کا بیان سورہ آل عمران کی چند آیات کی روشنی میں، پھر غزوہ احزاب کا بیان سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 2 تا 3 کی روشنی میں، پھر سورہ حدیبیہ سورۃ الفتح کے آخری رکوع کی روشنی میں بیان آئے گا، فتح مکہ کا ذکر آئے گا مختصر سورہ توبہ رکوع نمبر 2 تا 3 کی روشنی میں، اور آخر میں غزوہ تبوک پر ہم گفتگو کریں گے سورۃ التوبہ رکوع نمبر 6 تا 16 کی چند منتخب آیات کی روشنی میں. یوں ایک طویل حصہ ہے یہ پانچواں حصہ، کئی دروس شامل ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو بھی ان دروس کے بیان کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے گا. مکی زندگی کے حالات اور ان کے حوالے سے رہنمائی، اور مدنی دور میں ہجرت کے بعد مدنی دور میں غزوات کا سلسلہ، مشہور غزوات جن کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یوں ایک طویل سفر ہے جو اس پانچویں حصے میں دروس کے حوالے سے ہم طے کریں گے. تاہم یہ دروس ابتدان مختصر بھی ہوں گے، اور بعض اوقات ایک نشست میں دو دو دروس بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جیسے آج بھی دو دروس آپ کے سامنے اس ترتیب کے مطابق پیش کیے جائیں گے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم حقیقت صبر کے موضوع پر بات کریں، آئیے اس موضوع کی اہمیت کو چند آیات کی روشنی میں سمجھتے ہیں. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ صبر اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں ذکر آیا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور اوقات سحر میں گناہوں پر بخشش مانگنے والے ہیں. تو اللہ کے محبوب بندے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن اس مقام پر ہمیں بتا رہا ہے. چند اور آیات اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے. اگلی بات یہ کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ذکر آیا، وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 146. اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی دکھائی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ تعالی صبر کرنے یعنی ڈٹ جانے والوں سے محبت کرتا ہے. تو صبر کرنے والوں کی ایک سعادت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت فرماتے ہیں. اگلی بات صبر ہی کی اہمیت پر، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن نے بتایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 میں، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. ترجمہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ پھر قرآن حکیم ایک اور مقام پر بیان کرتا ہے کہ صبر دنیا میں اہل باطل سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 120 میں ذکر آیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی، اور اللہ ان کی حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ صبر اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے اہل باطل کے مقابلے میں، قرآن بتا رہا ہے۔ ایک اور مقام قرآن حکیم کو بتاتا ہے کہ راہ حق میں مؤمنوں کو صبر کے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایمان والے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے، بلکہ بہرحال آزمائشوں سے ان کو گزارا جائے گا اور صبر کے مراحل بہرحال ان کے سامنے آئیں گے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ عمران آیت نمبر 186 میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مؤمنوں، مال و جان میں تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی اور تمہیں اہل کتاب مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو مشقتوں سے گزارا جائے گا، تکالیف تو آئیں گی اہل باطل کی طرف سے، کفار مشرکین کی طرف سے، مگر صبر کرو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور مقام قرآن یہ بتاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 10 میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب ملے گا۔ یہ ایک اور عظمت کا پہلو آیا کہ بغیر حساب اجر عطا ہوگا صبر کرنے والوں کو۔ بہت سارے اعمال پر بتایا کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، مگر صبر کے بارے میں فرمایا کہ بغیر حساب اجر عطا ہوگا۔ ایک اور مقام ناظرین کرام سمجھتے ہیں صبر کی موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، اور وہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جنت صبر ہی کا بدلہ ہے۔ شعب الایمان البیہقی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل ہوئی، وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یعنی رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ہی ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ تو جنت میں داخلہ صبر کے نتیجے میں، صبر کی بدولت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ موضوع یعنی صبر کی حقیقت کے موضوع کے حوالے سے قرآن حکیم کے چند مقامات اور ایک حدیث کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اب مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور صبر کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس موضوع کی اہمیت ہم نے سمجھی صبر کی، وہ صبر ہے کیا اور اس کی اقسام کیا ہیں اور کہاں کہاں مطلوب ہے، اس پر مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صبر کے مفہوم پر چلتے ہیں۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، سورۃ العصر میں بات ہوئی تھی، وتواصوا بالصبر، یہ ذکر آیا تھا سورۃ العصر کے بالکل آخر میں۔ تو ابتدان تھوڑا سا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، تھوڑا اس بات کو اور آگے بڑھا لیتے ہیں آج کی گفتگو میں۔ صبر کا مفہوم لغوی اعتبار سے معنی ہے جھیلنا، برداشت کرنا یا خود کو روکنا۔ جھیلنا، برداشت کرنا یا خود کو روکنا، ایک اور انداز سے کہا جائے گا ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا، کڑوے گھوٹ کو پی جانا، یہ صبر کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، مخالف قوتوں سے الجھنا اور اپنے موقف اور مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ذہن میں رکھیے، دین کے انقلابی تصور کو اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ نظام حیات کے طور پر عطا فرمایا، اور اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور یہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن بھی تھا۔ اس تناظر میں ذہن میں رکھیے کہ مخالف قوتوں سے الجھنا تو ہے، تصادم تو ہوگا، مگر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اور مشن سے پیچھے نہ ہٹنا، اور جو ناخوشگوار صورتحال آئے، کڑوا گھوٹ پینا پڑے، اس کو پی جانا، مگر اپنے موقف پر اور مشن پر ڈٹے رہنا، یہ صبر کے اصطلاحی معنی ہیں۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، صبر کی اقسام کیا ہیں؟ ایک قسم ہے حادثات پر صبر، بہت مشہور بات ہے، پیر میں کانٹا چبھ جائے اس پر بھی اجر ہے اگر صبر کریں گے، بیماری آ گئی صبر کریں گے اس پر بھی اجر ملے گا، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا صبر کریں گے اجر ملے گا، کسی کا انتقال ہو گیا صبر کریں گے اجر ملے گا۔ حادثات پر صبر، یہ پہلی قسم ہے صبر کی۔ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ اطمینان بھی دے دے گا، صبر کی توفیق بھی دے دے گا اور صبر پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قسم ہے حادثات پر صبر۔ اور سورۃ العصر میں مختصراً ہم نے بات بھی کی تھی کہ یہ صبر کا ایک حصہ ہے اور ایک مختصر حصہ ہے۔ قرآن حکیم جس صبر کو بہت تفصیل سے بیان فرماتا ہے وہ تو صبر کا انقلابی تصور ہے، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تاہم یہ بھی صبر ہے، مشقتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر بھی صبر پر اجر ملتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے صبر کی، حادثات پر صبر۔ دوسری قسم کیا ہے؟ کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا۔ اس میں دو باتیں عرض کریں گے آگے، تاہم ایک پہلی بات سمجھ لیتے ہیں۔ مقصد منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ برے کام کرنے والے جان جھوکوں میں ڈال کر برے کام کرتے ہیں، وہ بھی صبر کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے منفی حوالے سے تو بات ہم کر نہیں سکتے۔ تو ایک ہوتا ہے کسی منفی مقصد کے لیے صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی مثبت مقصد کے لیے صبر کرنا، ہم اسی پر بات کریں گے۔ صبر کی دوسری اور بہت بڑی قسم کیا ہے؟ کسی مقصد کے خاطر صبر کرنا۔ ایک قسم ہے اعمال صالحہ کے لیے صبر کرنا۔ نیک اعمال کرنے میں مشقت آتی ہے، مثال کے طور پر بہرحال حج کی عبادت میں بھی مشقت کا معاملہ ہے، نماز کی ادائیگی میں بعض اوقات مشقت کا معاملہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں بعض اوقات مشقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ سچ بولنا اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اعمال صالحہ میں سے ہے، مگر سچ کا کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، سچ کڑوا بھی ہوا کرتا ہے، بہت سارے پہلو ہیں۔ تو اعمال صالحہ کرنے میں جو مشقت آئے اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ ہے مقصد کی خاطر صبر کرنے کی پہلی قسم۔ آگے لکھا ہے قرآن حکیم کی دو آیات کی روشنی میں، سورۃ النازعات آیات 40-41، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جسے رب کا خوف ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے اور مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور آج اگر میں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھا، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کی، من چاہی زندگی بسر نہیں کی، رب چاہی زندگی بسر کی، تو کل جنت میرے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے بندہ مومن کے لیے۔ مگر آج ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنی اور جو مشقت آئے برداشت کرنی ہے، اس کو برداشت کرنا ہے اس مشقت کو، لیکن نیک اعمال کرتے رہنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے۔ یاد رہے گناہوں سے بچنا خود ایک نیکی ہے، گناہوں سے بچنا خود ایک نیکی ہے۔ گناہوں میں ٹیمپٹیشنز ہیں، گناہوں میں اٹریکشن ہیں، لیکن آدمی روکتا ہے کہ مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا خود اعمال صالحہ میں شامل یہ ایک نیکی ہے۔ اس سارے تصور کو ذہن میں رکھیے، اس سب کے لیے بھی صبر کرنا ہے۔ یہ مقصد کے خاطر صبر کرنے کی بہت بڑی قسم ہے۔ اور ایک اور حصہ ہے، یہ ایک اور قسم ہے، تواصی بالحق کے لیے صبر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ العصر میں ہم پڑھ چکے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بیان ہوگا تو مشقت تو آئے گی، مخالفت تو آئے گی، اب صبر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر چوتھے حصے میں تواصی بالحق پر کئی دروس کا ہم نے مطالعہ کیا تو اب پانچویں حصے میں تواصی بالصبر کے حوالے سے کئی دروس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بات جڑی ہوئی ہے۔ اور ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، یہ بارہا پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، یہ صبر کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کو قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے کہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اس کا دین قائم ہو، اور اس کے لیے محنت کی جائے۔ اس راہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، مکی زندگی میں بھی مصائب آئے ہیں، مدنی دور میں مشقتیں اٹھائی ہیں، اس سارے کام میں دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے، دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے جو مشقت آئے اس کو جھیلو، جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرو۔ یہ ہے تواصی بالحق کے لیے صبر کرنا، اور یہ صبر کا بہت بڑا گوشہ ہے جس کو قرآن بار بار زیر گفتگو لاتا ہے۔ یہ صبر کی بنیادی اقسام میں ہم نے حادثات پر صبر، اس کو بھی سمجھا، اور پھر مقصد کے خاطر صبر، اس میں نیک اعمال کرنے پر بھی صبر ہے، جو مشقت آئے برداشت کرو، اور تواصی بالحق کے فریضے کو ادا کرنے میں جو مشقت آئے اس کو بھی برداشت کرو، یہ بھی صبر مقصود اور مطلوب ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم نے صبر کی اقسام کو سمجھا، اب چلتے ہیں گزشتہ اسباق میں صبر کا ذکر کرنے کی طرف۔ یعنی پہلے دن سے سورہ عصر سے بات شروع ہوئی تو صبر کا ذکر پہلے درس میں ہمارے سامنے آ گیا تھا، تو اب آئیے ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا اہم موضوع ہے جس کو ہمارے ان گزشتہ اسباق میں بھی کئی مرتبہ ہم نے سمجھا، گویا قرآن کتنے پیرایوں میں، کتنے انداز میں اور کتنی مرتبہ صبر کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے گزشتہ اسباق کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ العصر میں صبر کو نجات اخروی کی لازمی شرط اور صراط مستقیم کا آخری سنگ میل قرار دیا گیا. آخرت میں کامیابی کے لیے چار شرائط کا بیان سورۃ عصر میں آیا، جن میں سے چوتھی شرط تواصی بالصبر وہ بھی ہمارے سامنے آئی، اور صراط مستقیم کے چار مائل سٹونز تھے، سنگھائے میل، ایمان، نیک اعمال، حق کی وصیت، صبر کی وصیت، تو وہاں صبر کا بیان سورۃ عصر میں بھی آیا تھا. پھر پہلے ہی حصے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں صبر کو نیکی اور تقوی کا نقطہ عروج یعنی کلائمکس قرار دیا گیا، اور وہ نقطہ عروج کیا تھا؟ باطل سے ٹکرانا. اور وحین البعث، جنگ کے موقع پر بھی صبر مطلوب ہے، یہ صبر کی چوٹی، باطل سے ٹکراؤ اور اس راہ میں جو مشقتیں آئیں اس کو برداشت کرنا، یہ صبر کی چوٹی اور کلائمکس ہے. یہ بیان پہلے حصے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اس کے ذیل میں آئی تھی. پھر پہلے حصے میں سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کا درس تھا. سورۃ لقمان آیت نمبر 17 میں اس مسلمہ حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی کہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے. جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، بیٹا نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا. جب تم نیکی کی بات کہو گے، بدی سے روکنے کی بات کرو گے، تو سچ تو کڑوا لگے گا، مشقت تو آئے گی، اب کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ بھی پہلے حصے میں سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس کے دوران بات ہمارے سامنے آئی. پھر اس کے بعد پہلے ہی حصے میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35 میں صبر کی چوٹی یہ بتائی گئی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. پہلے حصے میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 سے 36 کا درس تھا، اور وہاں کہا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور یہ چوٹی تھی کہ صرف برائی کو برداشت ہی نہیں کرنا بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوگا صبر کرنے کا، اور اس کی چوٹی کا بیان تھا جو سورہ حامیم سجدہ کے درس میں بات آئی تھی آیت نمبر 35 میں. اور آخر میں سورۃ الفرقان، یہ تیسرے حصے میں ہم نے جو درس سمجھا تھا سورۃ فرقان کا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ قرآن کا انسان مطلوب بننے کے لیے درکار اعلیٰ صفات کا حصول بغیر صبر ممکن نہیں، بلکہ سورۃ فرقان کے آخر میں تو یہاں تک آیا کہ یجزون الغرفتا بما صبروا، وہ جنت کے بالا خانے جو اللہ رحمان کے محبوب بندوں کو عطا فرمائیں گے وہ ان کے صبر کی وجہ سے عطا فرمائیں گے. یہ ذکر تھا چند مقامات پر پچھلے اسباق میں جو صبر کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا. ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور اعتبار سے اس بات کو سمجھتے ہیں، کس کس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی. چند مقامات قرآنی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلا رد عمل تمسخر اور استہزاء کی صورت میں ظاہر ہوا. تمسخر اور استہزاء، مذاق اڑانا، معاذ اللہ، اور کامنٹس پاس کرنا، یہ مشرکین مکہ نے رویہ اختیار کیا. تو اللہ نے صبر کی تلقین کو جس طرح عطا فرمائی، سورۃ المزمل آیت نمبر 10، واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان کڑوی باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے علیحدگی اختیار کیجئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یہ ہے لوگوں کے رد عمل پر خوبصورت صبر کی تلقین اور علیحدگی عمدگی کے ساتھ اختیار کرنے کی تلقین اللہ کی طرف سے. پھر تمسخر استہزاء سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشوں کا آغاز ہوا. تو اللہ ایک اور انداز سے صبر کی تلقین فرماتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 127 اور 128 میں، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کیجئے، اور ان کی سازشوں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو جائیے، بے شک اللہ ساتھی ہے پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا. یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک اور تسلی، مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، صبر کیجئے، آپ کا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور اللہ تو تقوی والوں اور عمدگی اور احسان کا عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے. ایک اور انداز قرآن بتا رہا ہے، آئیے پہلے نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب کفار کی مخالفت نے تشدد کی صورت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. قرآن سورہ انعام آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جاتے رہے، پھر وہ رسول جھٹلانے اور ایذا رسانی پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. مکی دور میں زبانی مخالفت سے بات آگے بڑھ کر صحابہ کرام پر تشدد تک جب پہنچی تو اللہ کے پیغمبر اور آپ کے ذریعے صحابہ کو بتایا گیا یہ ایزائیں تو پہلے بھی لوگوں کو اہل ایمان کو پہنچائی گئیں، پھر بالآخر اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ مختلف پیرایوں میں صبر کی تلقین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کی گئی مشکلات کے دور میں، اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو بھی ہدایات اور تسلی عطا کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک اور بات، جب کفار عذاب کی وعید سے ڈرنے کے بجائے فوری عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تو قرآن ہدایت دیتا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 میں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ کفار کہہ رہے عذاب لا کے دکھا دیجئے، آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا دیجئے، اللہ فرماتے جلدی نہ کیجئے گا۔ اور اصلا صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے پیغمبروں کا ایمان تو بہت 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 بڑا ہوا کرتا ہے، اور جلدی نہ مچائی جائے، اللہ کا فیصلہ عذاب کا بھی اگر آتا ہے تو اپنے معین وقت پر آتا ہے۔ یہ تسلی اللہ کے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کرام کو عطا کر دی گئی۔ اور آخری بات اس ضمن میں ہے، کفار کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سودے بازی کی پیشکش تاکہ آپ اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کر لیں، وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات آئی، ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں۔ مشرکین کہہ رہے تھے ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیتے، آپ ایک سال ہمارے معبودوں کو مان لیں، تو سورہ کافرون بھی آئی۔ ایسی پیشکشیں جب وہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی سورۃ الدہر آیت نمبر 24 میں، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے منکر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ کافرون میں انداز آیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ناظرین کرام، آخری بات صبر کی حقیقت کے حوالے سے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر درس کو مختصر رکھنا چاہتے ہیں، آخری نقطۂ حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اعلیٰ ترین اعزاز، قرآن بتاتا ہے کہ منصب امامت پر فائز کرنے کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ منصب امامت بندوں کی امامت، جیسے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس قرار دیا گیا، کبھی بنی اسرائیل کو امامت کی ذمہ داری دی گئی، اب امت مسلمہ کو اللہ نے چنا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، مگر یہ واقعتاً اعزاز کب ملتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن نے بتایا سورۃ السجدہ آیت نمبر 24 میں، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ترجمہ، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم کے مطابق۔ انہیں منصب امامت اس وقت دیا گیا جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ کب ملا منصب امامت بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو؟ جب انہوں نے صبر کیا ہے۔ وہ صبر کیا ہے؟ دنیا سے بھی اپنے آپ کو روکنا، دنیا کی محبتوں میں پڑ جانے والے کوئی بڑا اور اعلیٰ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے منصب امامت کا وعدہ کیا ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے اس وقت حقیقت صبر پر ابتدائی گفتگو کی، کیونکہ پانچویں حصے کا موضوع ہی تواصی بالصبر ہے۔ صبر کی اہمیت کو ہم نے سمجھا، اسی طریقے پر قرآن حکیم کس کس طریقے سے صبر کا ذکر کرتا ہے، صبر کی اقسام کو ہم نے سمجھا، پچھلے دروس میں صبر کا ذکر کیسے آیا، نبی اکرم علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام اور اہل ایمان کو کس کس طرح صبر کی تلقین کی گئی، اور صبر کرنے والوں کے اعلیٰ ترین اعزاز کا ذکر آیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے اور اس کے بعد اگلے درس کی طرف چلیں گے جو کہ سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کی آیات کے مطالعے پر مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ آج ہم نے باقاعدہ پانچویں حصے کا آغاز کیا، اور وقفے سے پہلے پانچویں حصے کا پہلا درس جو کہ تمہیدی نوعیت کا درس تھا حقیقت صبر کے عنوان سے، اس پر مختصراً گفتگو کی۔ اب آئیے آج ہم دوسرے درس کا آغاز کرتے ہیں، پانچویں حصے کا دوسرا درس، اس کا موضوع ہے اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 1 کی روشنی میں ابتلاء امتحان کو بھی کہا جاتا ہے، تو مشکلات کا دور، خاص طور پر مکی زندگی، اور اس مکی زندگی میں بھی وہ چوتھا پانچواں سال کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور شدید مشکلات کا دور آیا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی۔ سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 1 کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، پانچویں حصے کا جیسے کہ عرض کیا گیا موضوع تواصب صبر ہے اور اس میں کئی دروس ہمارے سامنے آئیں گے. حقیقت صبر اس پر بات ہو چکی اور اس وقت جو درس ہے وہ پوری سیریز کا 25واں درس ہے, اہل ایمان کے لیے ابتلاء آزمائش اس کا عنوان, اور سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 1 کی روشنی میں, اس کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور مزید دروس میں بھی اس حوالے سے گفتگو آئندہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی, اور اس کے بعد غزوات کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, یعنی اس حصے میں کیونکہ دوسرا درس ہم شروع کر رہے ہیں اور قرآن حکیم میں سے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ کریں گے, تو اس حصے کا مطالعہ باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے سماعت کے ذریعے سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا. بات کو آگے بڑھاتے اور اس درس کے تمہیدی نکات کو پہلے سمجھتے. پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے, لکھا ہے زمانہ نزول سن 5 نبوی, جب ظلم و تشدد کا بازار بھرپور طریقے سے گرم تھا, یعنی سورہ عنکبوت نازل ہو رہی تقریباً 5 نبوی کے دور میں, یعنی آغاز وحی کو 5واں سال ہے, اور یہی سال ہے جب آپ کو یاد ہوگا ہجرت حبشہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. بڑی شدید مشکلات کا دور تھا, اس حوالے سے ہدایات سورہ عنکبوت میں بھی آ رہی ہیں. مزید آگے لکھا ہے تعذیب المسلمین, یعنی مسلمانوں کی ایذا رسانی اور ان پر تشدد کے دور کا آغاز. ابتدائی چند سالوں میں زبانی کلامی گفتگو ہوتی تھی مخالفت بھری مشرکین کی طرف سے, مگر آغاز وحی کے 4th-5th برس یہ معاملہ جسمانی تشدد پر پہنچ گیا اور اس دور کو تعذیب المسلمین, ایسا دور جو مسلمان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے, بلکہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اس دور کے حوالے سے ہدایات سورہ عنکبوت میں آ رہی ہیں. چنانچہ آگے لکھا ہے سورہ عنکبوت کی صورت میں ایک بھرپور خطاب کا نزول اور اہل ایمان کو بڑی قیمتی ہدایات عطا کی جا رہی ہیں مشکلات کے دور میں صبر کرنے کے حوالے سے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے اعتبار سے. تمہیدی نکات میں ایک اور نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ دو طبقات, یعنی نوجوان اور غلام, اس ظلم و ستم کا سب سے زیادہ نشانہ بنے. نوجوان وہ کہ بہرحال جن کے پیروں میں بیڑیاں نہیں پڑی ہوتی اور وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ایک درجے میں آزاد ہوا کرتے ہیں, فکر کسی درجے میں آزاد ہوا کرتی ہے, مصلحتیں آڑے نہیں آتی, تو بعض نوجوانوں نے ایمان آگے بڑھ کر قبول کیا تو ان کے بڑوں اور گھر والوں کی طرف سے ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. غلاموں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو زندگی اجیرن تھی, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید میں ان کو اپنے مسائل کا حل بھی دکھائی دیا اور عدل کی دعوت بھی دکھائی دی, تو غلاموں اور کنیزوں نے بھی آگے بڑھ کر دین حق کو قبول کیا تو ان کے مالکوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر بھی توڑے گئے. ان دو کمزور, یا یوں کہیے کہ وہ طبقات جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, ان کے حوالے سے بھی رہنمائی اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اور آخری بات اس صورت کی تمہیدی نکات کے ضمن میں, یا آج کے درس کے تمہیدی نکات کے ضمن میں ہے, تربیت کے لیے محبت و دل جوئی اور سختی کا امتزاج. یہ انداز بھی تربیت کا ہوتا ہے کہ نرمی اور سختی کے کمبینیشن کے ساتھ, امتزاج کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے. تو قرآن موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور قرآن وارن بھی کرتا ہے, قرآن بشارتیں بھی دیتا ہے, قرآن انذار بھی کرتا ہے, ڈراتا بھی ہے. تربیت کے لیے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. یہ انداز بھی آج کے درس میں کسی درجے میں ہمیں نظر آئے گا کیونکہ مختصر آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی جائیں گی. ناظرین کرام, یہ تمہیدی نکات مکمل ہوئے, اب چلتے ہیں سورت کی پہلے رکوع کی آیات, یعنی سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی آیات کے مطالعے کی طرف, اور آیت نمبر 1 اور 2 اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم. ان حروف کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, اسی لیے ترجمے میں لکھا ہے الف لام میم. احسب الناس, کیا لوگوں نے گمان کیا تھا, ان یترکو, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا، محض اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یہ پہلی دو آیات ہیں اور انداز بتا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دو آیاتیں سورہ عنکبوت کی۔ آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلی بات، حروف مقطعات حتمی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا، یعنی مسلمانوں کو یا عام لوگوں کو، امتیوں کے، ان کے اصل معنی معلوم نہیں۔ الف لام میم، اصل معنی اللہ کے علم ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اور امت کی مجموعی عمومی رائے یہی ہے کہ اس بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے واللہ اعلم، اصل بات اور بہتر بات تو اللہ کے علم ہے اور اللہ ہی سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ آگے لکھا ہے، کفار کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا، یہی دور ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی دھوپ پر لٹا کر سورج کی عین روشنی کے سامنے، یعنی تپش کے موقع پر، اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، کبھی کنیزوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، کبھی کسی کو ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھواں چھوڑا جا رہا ہے، کبھی کسی کو پانی میں ڈبکی دی جا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جسمانی تشدد جو شروع ہوا اس دور کے حوالے سے یہ رہنمائی آ رہی ہے۔ لکھا ہے، کچھ بے صبری پر جھنجھوڑا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا کہ تم سے پچھلے لوگوں کو، ان کو زمین میں گاڑ کر ان پر آرے چلا دیے گئے، لوہے کی کنگیاں ان کے وجود میں چلا دی گئیں، مگر یہ بات بھی ان کو حق پر قائم رہنے سے روک نہ سکی، وہ ڈٹے رہے مگر تم جلدی کر رہے ہو، اے میرے صحابہ تم جلدی نہ کرو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ محض یہ اقرار کرنے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی ابتلا، کوئی امتحان کا معاملہ نہیں ہوگا؟ یہ انداز ہے جھنجھوڑنے کا جو اس مقام پر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک لفظ آیا لا یفتنون، فتنے کا لفظ آیا۔ فتنے کے معنی کسوٹی کے ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی ہے اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات و مصائب، در حقیقت کسوٹی کے درجے میں ہیں جن پر پرکھ کر کسی کے ایمان کی صداقت کو جانچا جاتا ہے۔ کسوٹی کرائٹیریا کو کہہ لیں، لٹمس ٹیسٹ کہہ لیں، کہ جیسے بھٹی ہوتی ہے نا، سونے اور چاندی کو ڈالا جاتا ہے، اس میں تپایا جاتا ہے آگ کے اندر، کھوٹ الگ ہو جاتی ہے، کھرا الگ ہو جاتا ہے، اصل دھات جو سونے چاندی کی وہ الگ ہو جاتی ہے اور جو کچرا ہے وہ کھوٹ ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ کسوٹی ہے، ڈالا جاتا ہے بھٹی کے اندر۔ اسی طرح ایمان والوں کو بھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے آزمائش کی، اور کھرے کھوٹے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر کھوٹے کی بات کروں تو منافقین کو ذہن میں لے کر آئیے، بس اشارہ کافی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ابتلا اور امتحان میں ڈال کر کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فتنے کے معنی کسوٹی کے بھی ہیں، کرائٹیریا کے بھی ہیں، اور آزمائش اور امتحان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان کے ایمان کی صداقت کو جانچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت اور ایمان کے تقاضوں پر بھی استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 3، ارشاد ہوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا جھوٹوں کو۔ پچھلی آیت میں بتایا آزمائش ضرور ہوگی، اب بتایا جا رہا آزمائش تو اللہ نے پہلے بھی کی، اور مقصد کیا ہے وہ اس مقام پر بتایا جا رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہونا، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہونا۔ تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کی مستقل سنت کیا رہی، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اسے امتحانات اور آزمائشوں کے ذریعے جانچتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ابتلاء و آزمائش کی حکمت اور مقصد بیان ہو رہا ہے، انقلابی جد و جہد کے لیے کام کرنے والی جماعت کو تطہیر کے عمل سے گزارا جائے، غلبہ دین کی جد و جہد بڑے کٹھن مراحل سے گزرتی ہے اور کچے اور ناپختہ لوگوں پر انحصار اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ کھڑے ہی میسر آ سکے انقلابی جد و جہد کے لیے، اور انقلابی مشن کے لیے، اور انقلابی عمل کے لیے، اور انقلابی اقدامات کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کا، سچے اور جھوٹوں کا فیصلہ فرماتے، اور یہ تبھی ہوگا جب آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 4، ارشاد ہوا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے جو برائیاں ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے، ان یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے، سا ما یحکمون، بری رائے ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں تو ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کا انداز تھا، اب روئے سخن ہے کفار کی طرف، چنانچہ تشریح میں ہم نے لکھا ہے کفار و مشرکین کی طرف روئے سخن، ان قریب اللہ ان ظالموں کی پکڑ فرمائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نچنت نہ سمجھیں، بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ ان کی پکڑ فرما کر رہے گا وقت معین پر۔ اسی طرح آگے لکھا ہے مسلمانوں کی تسلی و دلجوئی کہ تم مطمئن رہو، ان میں سے ہر ایک کو اپنے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ یعنی اس ایک آیت میں کفار اور مشرکین کی طرف روئے سخن ہے تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اور ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے، تمہارا یہ ڈٹے رہنا، تمہارا یہ صبر کرنا اور ساری مشقتوں کو جھیلنا، برداشت کرنا اللہ کے علم میں ہے اور اللہ ان ظالموں کو چھوڑے گا نہیں، اللہ ان کی پکڑ فرما کر رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 5، چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، فان اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا، وہو السمیع العلیم، وہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بڑی پیاری بشارت کا انداز ہے اس مقام پر جو اللہ کی طرف سے آیا، چنانچہ لکھا ہے مسلمانوں سے شفقت و ہمدردی کا اظہار، لکھا ہے کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے دو، تمہارا اجر محفوظ ہے۔ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ جان رکھے کہ اللہ کا وقت معین آ کر رہے گا، ظالموں کی پکڑ بھی ہوگی اور حق والوں کا اجر بھی ان کو عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ کوئی وسوسہ تمہارے دلوں میں نہ آئے، کوئی مایوسی تمہارے اندر نہ آئے، بلکہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا اجر تمہارے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، فرمایا وَمَن جَاهَدَ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، بس وہ تو جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے، اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ کو تمام جہان والوں سے کوئی احتیاج نہیں۔ یہ ہے ترجمہ آیت نمبر 6 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے سختی کا رنگ نمایاں، کیا مطلب؟ جد و جہد اور ایثار و قربانی کا تمام تر فائدہ خود تم ہی کو پہنچے گا۔ اگر آج تم محنت کر رہے ہو، مشقت برداشت کر رہے ہو، تو اپنے بھلے کے لیے، جو جہاد کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے، تم کسی پر احسان نہیں کر رہے، اللہ کے دین کو تھام کر، اللہ کے دین پر عمل کر کے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کا کام اگر تم کر رہے ہو، اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر نقطہ اور یہاں پہ رکھنا چاہیں گے۔ لکھا ہے جہاد کے حوالے سے ایک بڑا مغالطہ یہ کہ اسے صرف قتال کے معنی میں لے لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور میں کوئی جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا۔ یہاں جہاد کیا ہے؟ یہاں محنت ہے، دین کو قبول کرنے کے بعد دین پر ڈٹے رہنا، مشقتوں کو برداشت کرنا اور حق کا پرچار کرتے رہنا، اس ساری محنت کو عنوان دیا گیا جہاد کا۔ مدنی دور میں آئیں گے تو قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ بھی بیان ہوگا اور غزوات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 7، ارشاد ہوا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ ایک اور خوشخبری کا انداز، بشارت کا انداز، موٹیویشن کا انداز اس مقام پر آ رہا ہے۔ سورت کی ابتدا میں عرض کیا گیا تھا اور اس درس کی ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ سختی اور نرمی، یہ دونوں پہلو ضروری ہیں تربیت کے حوالے سے، اور دونوں کا بیان آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7 کی تشریح میں لکھا ہے اہل ایمان کے اطمینان قلب کی خاطر بڑے تاکیدی اسلوب میں ایک عظیم بشارت۔ وہ کیا ہے؟ یہاں بشارت کیا دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلے سختی کا رنگ بھی تھا، اب موٹیویشن کا اور بشارت کا پہلو بھی آ رہا ہے۔ تمہاری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ایک اہم نقطہ ناظرین کرام یہاں پر پیش کرنا چاہیں گے۔ لکھا ہے یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے مکی دور ہے، ابھی شریعت کے تفسیری احکامات تو بعد میں آئیں گے، حلال حرام کے مباحث تو بعد میں آئیں گے، ابھی تو مکی دور کا چوتھا یا پانچواں برس ہے۔ یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کیجئے گا، کئی ایک باتیں سامنے آئیں گی۔ ایمان کے بعد تمام مشکلات کو برداشت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، جماعتی نظم کی پابندی کرنا، اللہ کے پیغمبر رسول بھی ہیں، جماعت کے امیر بھی ہیں، جو حکم دے مانو اور حق کی اس راہ میں جد و جہد کا جو تقاضا آئے اس کو پورا کرو، اور جماعت کے ڈسپلن، کیوں؟ جماعت ضروری ہے انقلابی جد و جہد کے لیے۔ آگے مزید لکھا ہے خصوصاً ہر تشدد کو برداشت کرنا، پھر مدافعت یعنی دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، اور دعوت و تبلیغ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا۔ ہاتھ اٹھانے کی بھی مکی دور میں اجازت نہیں تھی، کفوا ایدیکم سورہ نساء 77 میں ذکر ہے، ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، اور دعوت کا کام جاری رہے، مشقتوں کو برداشت کرو، آنے والے مصائب کو برداشت کرو، اور جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کرو۔ یہ مکی دور کا عمل صالح ہے جو ایک اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مان، الی مرجعکم، میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے سورہ عنکبوت کے حوالے سے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے، ایک ایسے معاملے کے بارے میں رہنمائی جو نوجوانوں کو درپیش تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا، میں تو بھوک ہڑتال کرتی ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑے، میں تو بات بھی نہیں کروں گی، میں تو کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ ایسے اور نوجوانوں کے والدین کی طرف سے اس طرح کا معاملہ آنے لگا، تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہدایت اس آیت میں عطا ہوئی۔ لکھا ہے ایک اور پہلو، ان نوجوانوں کے لیے پریشان کن صورتحال تھی کہ وہ والدین کی اطاعت کریں یا دین اسلام سے وابستہ رہیں، تو ہدایت عطا کر دی گئی کہ ماں باپ کا حق بجا ہے، مگر شرک کا حکم دیں تو بات نہیں مانو گے، کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے خلاف ہے تو نہیں مانو گے۔ یہ حدیث پہلے بھی بیان کی جا چکی، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، موجم قبری طبرانی میں، لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ ناظرین کرام، یہ نقطہ سورہ لقمان کے درس میں بھی آیا تھا، یہاں بھی آ گیا، ماں باپ کا حق بجا ہے، مگر سب سے بڑا حق اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ماں باپ کی بات اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات سے ٹکرائے گی، تو ماں باپ کی بات کو رد کیا جائے گا اور اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت، آیت نمبر 9 ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیکوکاروں میں شامل کر دیں گے۔ ایک اور بڑی پیاری بشارت آ رہی ہے، لکھا ہے، زخمی دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، کسی سے جڑے بھی ہو، اب تمہارا تعلق قائم ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کوئی ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ کفر و شرک پر ہیں، کوئی اولاد کو چھوڑ رہا ہے تو کٹ رہے ہو تو تسلی دی جا رہی ہے، جڑکا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، آج کے ماحول میں مسلمانوں کے درمیان ہو سکتا ہے بے عمل مسلمان اور با عمل مسلمان برابر نہیں ہیں، کبھی کٹنا پڑتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے، تو دیکھو اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ جوڑا، اللہ والوں کے ساتھ جوڑا، تو کتنا پیارا جوڑ ہے جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ بھی موٹیویشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 10 ہے، ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان میں سے کسی کو ایذا پہنچائی جاتی اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتا ہے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے، اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ زیادہ باخبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 کا، نفاق کے ایک مرض کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے اس مقام پر۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، لکھا ہے، یہ مضمون اس سے قبل تفصیل کے ساتھ حقیقت نفاق کے ضمن میں آ چکا، ذرا لوگوں کی طرف سے تکلیف آئی تو اللہ کی بات کو چھوڑ بیٹھے، استغفر اللہ، اور دین سے ہی پھر گئے، معاذ اللہ۔ یہ نفاق کے موضوع کے حوالے سے گفتگو تفصیلاً آ چکی ہے۔ ہاں، لکھا ہے، مکی دور میں نفاق کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، یہاں دراصل اس نفاق کا ذکر ہے جو کم ہمتی، بزدلی اور قوت ارادی کی کمزوری سے عبارت ہے۔ دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی تو مکی دور ہے، جو ایمان قبول کر رہا ہے ہاتھوں پر انگارے لیے پھر رہا ہے، ابھی تو اس نفاق کا تو امکان نہیں، مگر ایمان میں کمزوری آ جائے، کم ہمتی کا معاملہ آ جائے، بندہ کچھ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، اگر اس کا بھی امکان ہو سکتا تھا تو پہلے سے توجہ دلا دی گئی کہ اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کرنا بلکہ ڈٹے رہنا اور آنے والی ساری مشقتوں کو، تکالیف کو برداشت کر کے حق کے تقاضوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا۔ ناظرین کرام آگے چلتے ہیں، اور اگلا نقطہ اس ضمن میں یہ ہے، یہ ایک کردار ہے جو کسی معین دور سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں اسے دیکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ مکی دور تھا یا مدنی دور تھا یا آج کا دور ہے۔ حق واضح ہے، دین کے تقاضے واضح ہیں، مگر پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹنا شروع ہو تو یہ نفاق کی طرف قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مکی دور میں گویا کہ اہل ایمان کو پیشگی طور پر ایڈوانس میں ہی اس مرض نفاق کے حوالے سے متنبع کر دیا گیا۔ ناظرین کرام آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 11۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا مؤمنوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا منافقوں کو۔ ناظرین کرام وَلَيَعْلَمَنَّ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ جان لے، مگر یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کی شان کے مطابق۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے، تو اللہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کے مطابق ظاہر کر دے گا، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا مؤمنوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا منافقوں کو۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، لکھا ہے صاف الفاظ میں نفاق اور منافقت کا ذکر موجود ہے، گویا پیش کی متنبع کر دیا گیا کہ اس راہ میں اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ طرز عمل انسان کو منافقت کی آخری سرحدوں تک لے جا سکتا ہے۔ پچھلی آیت کے ذیل میں بھی بیان ہوا اور یہاں بھی ذکر آ گیا، پیش کی ایڈوانس میں بتا دیا گیا اس سے بچتے رہنا، ورنہ یہ کمزوری ایمان کی اور یہ پیچھے ہٹنا نفاق تک تمہیں لے جا سکتا ہے۔ مکی دور میں اس کے حوالے سے وارننگ دے دی گئی، اور حقیقت نفاق پر تفصیل گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، ارشاد ہو رہا ہے وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم، اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 کا۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف، کافروں کے بڑے بوڑھوں کی طرف سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک پرفریب انداز بیان کیا گیا۔ وہ نوجوانوں کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، غلاموں کا ذکر بھی آیا تھا، یہ خاص طور پر نوجوانوں کا معاملہ کہ جن کے بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے میاں ذرا ہوش کے ناخن لو، کیوں زندگی کی بہاریں ابھی تم ضائع کرنا چاہتے ہو، تمہارا کیریئر بھی ہوگا، تمہارا مستقبل بھی ہوگا، کس چکر میں پڑ گئے ہو، نہ گھر کی فکر نہ کسی اور شے کی فکر۔ تو بڑے شوگر کوٹس انداز میں بھی سمجھاتے تھے کہ چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، مگر تم اس راستے کو چھوڑ دو۔ آگے تشریح میں لکھا ہے روز قیامت ہر ایک کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ قرآن بتا رہا ہے ہر ایک خود اپنا جواب دے گا۔ یہ جھوٹی باتیں جو پرفریب باتیں ان کے بڑے کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، قطعاً ایسا نہیں، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اور یہ بڑے بوڑھے جو سمجھا رہے ہیں شوگر کوٹڈ انداز میں، یہ جھوٹے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ ایک اور آخری نقطہ ضمن میں ہے، یہ گمراہی آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ روز محشر کوئی ہمیں عذاب سے چھڑا لے گا۔ کچھ جھوٹے سہارے دنیا کی طرح لوگوں نے سمجھ رکھے، فنا بچا لے گا، فنا چھڑا لے گا، نہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن کہتے ہر ایک کو اپنا جواب خود پیش کرنا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیر، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں آج کے اور اس دوسرے درس کی آخری آیت کی طرف، اور وہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13۔ ارشاد ہوا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ لوگ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازماً ان سے باس پرس ہوگی قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ گھڑتے رہے۔ صاف ان کے جھوٹے دعووں کا انکار ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہا جا رہا ہے مشرکین کے جھوٹے دعوے پر اللہ کا غضب بہت نمایاں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ خود بھی گمراہ ہوئے ایک بوجھ، اور دوسروں کو حق سے روکنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یہ جھوٹے ہیں، اللہ کا غضب بڑا نمایاں ہے۔ اور فرمایا کہ باس پرس ضرور ہوگی، یعنی لازمن پوچھ گچھ ہوگی۔ لکھا ہے مشرکین جس جھوٹ کے ذریعے ایمان لانے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں انہیں اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی. اور آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ دوسروں کو دین سے روکتے ہیں, چاہے وہ اپنی اولاد کو یا نوجوانوں کو یا دوسروں کو, وہ بھی سوچیں اگر ان کے روکنے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوئے تو کل کیا جواب دیں گے اللہ کو. اللہ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سورہ عنکبوت کا یہ درس بھی مکمل ہوا. آج ہم نے دو دروس سمجھے. پہلے حصے میں حقیقت صبر پر گفتگو ہوئی تھی بریک سے پہلے, اور اب ہم نے پانچویں حصے کا دوسرا درس مکمل کیا اہل ایمان کے ابتلاء آزمائش کے عنوان سے سورۃ العنکبوت کے رکوع نمبر ایک کی روشنی میں. ناظرین کرام, حسب معمول پروگرام کے آخر میں کوئز آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. حقیقت صبر اور سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کے حوالے سے کوئز ہے. پہلا سوال, صبر کرنے والوں کے لیے اعلیٰ ترین اعزاز کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کی مدد یا منصب امامت یا بغیر حساب اجر و ثواب یا رحمتوں کا نزول؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا, منتخب نصاب کے گزشتہ اسباق میں صبر کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تین یا چار یا پانچ یا چھ مرتبہ؟ تیسرا سوال نوٹ کیجئے گا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز فرمایا تو معاشرے کی جانب سے سب سے پہلا رد عمل کس صورت میں ظاہر ہوا؟ لالچ یا تمسخر و استہزاء یا سودے بازی یا تشدد کی صورت میں؟ چوتھا سوال, ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر ہے, صبر کی کتنی اقسام ہیں؟ دو یا تین یا چار یا پانچ؟ آج کے درس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے. اور آخری سوال, سوال نمبر پانچ ہے آج کے درس کے حوالے سے, سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر سات میں عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ پنج وقتہ نماز کی ادائیگی, روزوں کی پابندی, زکوٰۃ کی ادائیگی یا کوئی جواب درست نہیں؟ ناظرین کرام, جوابات آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں MQ.QuranAcademy.com پر. ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیے گا www.QuranAcademy.com. اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.